عید شریف آج 18ویں تاریخ ہے 1420 ہجری اور 24 مارچ سن 2020 14واں پارا سورہ نور شریف کی شروعات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ہاں جب سیپرٹ لکھا رہے تو اس کی الف نہیں پڑھی جاتی ہے, الا انا فتقون پڑھیں گے. انا فتقون لکھنے میں آتی مگر پڑھنے میں نہیں آتی. انا فتقون, انا نہیں, انا فتقون. جب سیپرٹ لکھے جائیں گے تو اس کی الف نہیں پڑھی جائے گی. یہ پروناؤن ہے سب میں. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تستريحون وحين تسرحون.
ولكم فيها جمال حين
تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم.
إن ربكم لرؤوف رحيم.
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون
هو الذي أنزل من السماء
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
إن في ذلك لآيات لقوم
يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون
إن في ذلك لآية لقوم يذكرون
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها
وهو الذي سخر البحر
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات بعد وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم
کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا یہ سورہ نحل ہے نحل کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھی کی اور اس سورت میں دراصل شہد کی مکھی کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کی گئی قرآن کریم نے شہد کی مکھی کی فضیلت بیان فرمائی ہے آگے انشاءاللہ آئے گا یا زندہ صحبت ساتھ ہے یہ سورت بھی ما سبق سورتوں کی طرح سے مکھی اس میں سولہ رکوع 128 آیتیں 2840 کلمے مینس ورڈز اور 7707 حروف مینس لیٹرز ہیں ماسبق صورتوں کی طرح سے اس کا بھی ماحولیاتی نظام انوائرمنٹ مکہ مکرمہ کا ہے لیکن اس میں جس ماحول کو پیش کیا گیا وہ درست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ پہلے کے ماحول سے گفتگو ہے یعنی صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کو دین کی دعوت اسلام کی دعوت دے کر کے اپنا فریضہ پورا کر چکے ہیں اتمام حجت ہو چکی ہے اور اب ان کی ناقبول کرنے کی صورت رب کریم اس زمین کو منتخب فرمایا جو دین کی دعوت اور دین کی خدمت کے لیے بڑی سازگار بڑی موافق ہوگی انشاءاللہ حالانکہ اس زمین پر بھی شروع میں بڑے مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا لیکن آخر میں وہی اسلام کی سب سے بڑی راجدھانی اور اسلام کی دارالسلطنت بنے گا انشاءاللہ شہر.
اس صورت کا ابتدا بغیر کسی تمہید کے فوراً ایک جلال آمیز رب العزت سے ہو جا رہی ہے.
سر دیکھیں تو
عطا امر اللہ فلا تستعجلوا, اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو. معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بات تھی کہ اس بات کا قرآن پاک بڑا ہی مدلل جواب دینے جا رہا ہے. ایسا جواب کی تاکید اس کی آوازیں بند ہو جائے, اس کی بولتی بند ہو جائے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, پاکی اور برتری ہے اسے ان شریکوں سے. اب یہ ہوتا ہے کہ سوال ایک ہے لیکن اس کی نوعیت مختلف ہے. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ قیامت آنے کو اور عذاب الہی اترنے کو مشرکین مکہ یہ منکر تھے اور کہتے تھے کہ قیامت وامت کوئی چیز نہیں ہے, اور لکھائی ان کی یہ تھی کہ طنز کرتے ہوئے فوج کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ محمد جس عذاب کو تم بار بار کہتے ہو کیوں نہیں آ رہا ہے, اتارو اس کو جلدی سے, کہاں ہے تمہارا عذاب؟ چوری سینہ زوری. قرآن نے کیا کہا؟ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا, جلدی نہ کرو, یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور مہلت دے رہا ہے. سوچو, بار بار سوچو, خوب سوچو, اتنا سوچو ہو سکتا ہے تمہارے ذہن کی کوئی گرہ کھلے اور اس عذاب سے بچنے کی کوئی تدبیر تمہیں مل جائے, تم اسلام قبول کر لو, کلمہ پڑھ لو. بڑا تاجر ہو, جلدی نہ کرو, تم جلدی بازی بجائے ہو, جب عذاب آئے گا ٹلے گا نہیں. ایک اعتراض ان کا یہ تھا, ایک سوال ان کا, ایک استہزائی سوال یہ تھا. سبحانہ و تعالیٰ اپنا شرکو باقی اور برتری ہے اسے ان شریکوں سے جسے تم شریک ٹھہراتے ہو. یہ دراصل اس عذاب کے اترنے کے تعلق سے ایک توثیقی کلمہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ ذات جس کے دست قدرت میں عذاب کا اترنا اور اتارنا ہے, وہ ایسی ویسی نہیں ہے کہ رشوت ستانی کے ساتھ وہ عذاب کو ٹال دے گی یا کہ تم جن معبودان باطل کو اپنا معبود ٹھہراتے ہو یہ کہتے ہو کہ اللہ کے شریک ہے, یہ تو ان کی سفارشیں وہاں کام آ جائیں گی؟ نہیں, بات ہے وہ سب چیزوں سے. سبحان, سبحان کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ صرف باقی ایسی نہیں کہ خالی لفظ ہی باقی ہو, ذات اور صفات دونوں ایسی سب کی باقی ہوتی ہو, بات ہے وہ ذات تمام تعلقات سے. سبحان و تعالی بلند بھی ہے, اما یشرکون اس سے جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو. تو تم آج میرے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہو, اڑا لو, کچھ نہ اڑا لو, اللہ بھی مہاری اللہ بھی تعجیل ہی نہیں. بتا چکا ہوں کئی بار یہ بات, عذاب کی دو قسمیں ہیں, عذاب کی مہاری, عذاب تعجیل. عذاب کی مہاری یہ ہے کہ چھوٹ دے دی جائے, کچھ دن اور ڈھیل دی جائے, کچھ اور ڈھیل دی جائے, کچھ اور ڈھیل دی جائے, کچھ اور ڈھیل, اب سمجھ جائے, اب سمجھ جائے. عذاب مہاری کے دو خصوصیات ہیں, یا تو وہ بندہ اپنے کفر سے یا اپنے گناہ سے توبہ کر کے صحیح راستے پہ آ جائے گا, یا یہ کہ اس کو ڈھیل اور چھوٹ اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کے نام اعمال میں نیکی کا اگر کوئی حصہ باقی بھی ہو تو اب گناہ کر کے اس کو ختم کر لے گا. یہ دو شکلیں ہوتی ہیں. عذاب تعجیلی وہ ہے کہ ادھر بندے نے گناہ کیا اس طرح عذاب اتر گیا, جیسے قبل اسرائیل پر تھا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو بندر بنا دیے گئے, سور بنا دیے گئے. ان امتوں پر عذاب تعجیل ہی ہوتا تھا اور اس امت پر عذاب امہالی ہے. امہال کا مطلب سمجھ گیا آپ؟ امہال مانے چھوٹ دینا, مہلت جس کو اپنے ڈیلے کرنا, مہلت دینا مجمار بولتے ہیں, کوئی مہلت اسی سے بنا ہوا ہے. امہال ڈیلے, چھوٹ دینا کچھ دن تک, اور ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده قد انذره انه لا اله الا انا فاتقون. ملائکہ کو ایمان کی جان یعنی وحی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں تو مجھ سے ڈرو. یونس الملائکہ
وہ اللہ تعالی اتارتا ہے
پھر روح من امری اپنے امر کو روح کے ساتھ روح کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں روح سے مراد جبریل امین نہیں ہے بلکہ وحی ہے. علامہ یشاء میرے بعد ہم نے اس بندے پر جائے دوسرا اعتراض کا جواب قرآن دے رہا ہے. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ نبوت اور رسالت جیسا عظیم منصب عظیم ذمہ داری کیا عبداللہ کے بیٹے یا عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد جی کو ملنا تھا؟ معاذ اللہ ولید بن مغیرہ کو ملنا چاہیے تھا, مکے کا بہت امیر ترین آدمی ہے, ابو جہل کو ملنا چاہیے تھا, ایسے قریش ہے یہ, طائف میں کسی کو مل جاتا, اور بھی بہت سارے لوگ سرداران قریش بنو ہاشم سے ہیں. عجب سی بات ہے کہ نبوت و رسالت جیسا عظیم بوجھ عظیم بار عظیم امانت اللہ کے بیٹے عظیم بیٹے کو دی جا رہی ہے تو قرآن نے پھر ان کو جواب دیا یہ وحی کا اترنا اللہ تعالی اپنے پیغمبر کا انتخاب کرتا ہے نبوت و رسالت کے لیے تو یہ اس کا کرم جس کو چاہے چن لے. نبوت و رسالت کے لیے کوئی سرمایہ عمر کی درازی بڑا خاندان بڑی فیملی یہ سب ضروری نہیں ہے بلکہ نبوت و رسالت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاندان پاکیزہ ہو. بس چنانچہ ابن کثیر وغیرہ نے اس تعلق سے بڑی جاری بات لکھی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ انبیاء جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے وہ ہمیشہ پاک صلب اور پاک رحم سے آتے رہے. قرآن نے خود فرمایا کہ وہ تقدم کا حصہ تھی ہم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں گھما پھرا رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر کے اپنے والد ماجد تک ہمیشہ یا تو مومن کی شکل میں اور پیٹ میں اور ہم میں رہے ہیں پیٹ میں اور ہم میں رہے ہیں یا تو موحد کی شکل اور ہم میں رہے ہیں. شرک اور کفر کی نجاستیں پیغمبر کے خاندان کو چھوٹی بھی نہیں. وہ تقدم کا حصہ دی اللہ تعالیٰ آپ کو سجدہ کرنے والوں میں رکھ رہا ہے. چنانچہ اس تعلق سے اشعار خیر مجھ کو یاد نہیں ہے لیکن مفہوم اشعار کا یہ ہے کہ جب حضور کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت قریب ہوا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنے 6 سال کے شہزادے کو بلایا اور آخر میں کچھ اشعار پڑھے ہیں جس کو سید اعلی حضرت نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے. اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دین کی خدمات کے لیے چن لیا ہے اور غالباً آگے چلنے کے بعد کسی شعر میں نبوت و رسالت کا خصوصی ذکر تک کر دیا انہوں نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حق دین کی نشر و اشاعت کرے گا اور جناست کفرو بت پرستی اور شرک کی نجاستوں سے یہ مکمل پاکیزہ رہے گا اور پھر وصیت بھی کی ہے کہ بیٹے کبھی اس کے قریب نہ جانا. اچھا مجھے زیر کا تقریب ہونا پچھلے سال کتاب میں چنانچہ اسی امر سے اس بات کا ثبوت اور پتہ چلتا ہے کہ حضور کے والدین دونوں کے دونوں یا تو موحد تھے یا مومن تھے مسئلہ ختم ہو گیا. سلسلے میں علماء نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. تو اب رہ گئی بات یہ کہ اللہ نے نبوت و رسالت کی امانت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی یتیم بھی ہیں, باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے, ماں کا سایہ 6 سال کے بعد اٹھ گیا, دادا کی پرورش میں تھے, اللہ نے ان کو بھی اپنے قریب بلا لیا, چچا نے پرورش فرمائی تو اعلان نبوت کے کچھ سال کے بعد ان کا بھی سایہ اٹھ گیا, یہ یتیم ان کو نبوت ملنی چاہیے. قرآن کا اسلوب دیکھ رہے ہیں کیسا جذباتی ہے, ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده, اللہ تبارک و تعالی اپنے امر کو روح کے ساتھ, روح کے ذریعہ فرشتے کو اتارتا ہے اور وہ امر اللہ کا بندے کو چاہیے, یہ کوئی ضروری تھوڑی کہ کوئی سرمایہ دار, چنانچہ دوسرے بارے کی آیت پڑھیں اس میں جب جالوت اور تالوت کی بحث آئی ہوئی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے وقت کے پیغمبر سے, حضرت موسیٰ کے انتقال کے بہت سال کے بعد وقت کے پیغمبر سے کہا کہ بنی اسرائیل کو متحد ہونے کے لیے کسی بادشاہ کو آپ سلیکٹ کر دیجیے, تو جس کو سلیکٹ کیا گیا وہ تالوت تھے, تالوت غریب تھے, غریب خاندان کے تھے, تو لوگوں نے انکار کر دیا کہ اس کو محرم عشاء نہیں بنائیں گے, یہ تو غریب ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ غریب ضرور ہے مگر فضل اور علم کے اعتبار سے تم سب سے اچھا ہے, تو پیغمبر تو علم کی شناخت ہوتا ہے نا, اگر بنی اسرائیل نے بادشاہت کے لیے غریب ہونے کی قید لگائی, یہ غریب ہے اس لیے اس کو بادشاہ نے تسلیم کریں گے, تو مشرکین مکہ تو اس سے بگڑے ہوئے تھے, نبوت و رسالت کے لیے وہ شرط لگانا چاہتے تھے کہ صاحب مالدار ہو, یہ ہو وہ ہو, ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں تو مجھ سے ڈرو, پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے, اور اس ذمہ داری کے لیے پیغمبر کی ذہنیت دیکھی جائے گی, اس کا علمی اسٹیٹس دیکھا جائے گا, اور یہ بات سبھی جانتے ہیں بقول شیخ صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا شعر گائے گی, محبوب شیر کا یہ ہے کہ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست, کیا یتیمے کے نا کردہ قرآن درست بشست, یاد ہے شادی نات کی فرماتے ہیں کہ ایسا یتیم کہ بظاہر قرآن کسی کے سامنے نہیں پڑھا لیکن علمی جلالت کا حال یہ ہے کہ آپ نے پہلے کے سارے دینوں کو منسوخ کر دیا ہے, یتیمے کے نا کردہ قرآن درست, قطب خانہ چند ملت پشو سے کچھ شیر ہے, تو یہ صورتحال ہے, پیغمبر اپنی علمی جولانیت کے ساتھ آتا ہے, پیغمبر کی ذمہ جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو تم دیکھو, پیغمبر نے اس میں کوئی کوتاہی کی ہے, اللہ کے وحی پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے, کمی نہیں, خلق السماوات والارض بالحق تعالی تعالی ما یشركون, اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے اور ان کے شرک سے بچتا ہے, اب یہاں سے قرآن کا تیور بدل گیا تھوڑا سا, بات یہی ہے کہ جب وہ کسی شخص سے اپنی بات منوائی جائے تو سب سے پہلے اس کو اپنے احسانات جتائے جائیں, جب احسانات جتائے جائیں گے تو وہ پھر جھکے گا, نرم ہوگا, یہ سائیکولوجی ہے, رب کریم اب احسانات کی سبب بنا رہا ہے, آگے مسلسل احسانات اللہ کے آ رہے ہیں, مسلسل اللہ کے احسانات آ رہے ہیں, خلق الانسان خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا, اعلی حضرت کے ترجمے کا یہاں پہ جواب نہیں ہے, بہت سا ترجمہ کیا, فرماتے ہیں اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے, بجا حق کا ترجمہ جو کیا بہت اچھا کیا, یہاں بجا بنائے, وہ ان کے شرک سے برتر ہے, آسمان کس نے پیدا کیا, زمین پہ کس نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا, اب تم اگر عقل رکھتے ہو تو تم یہ دیکھو کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اور یہ پیدائش کس نے کی ہے, تمہارے بتوں کے اندر اتنا گٹس ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں, وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں, آگے آ کے دل مارے, پھر دوسرا ایکسا خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين, چل رہا ہے ایک طرف سے, اس نے آدمی کو ایک نکھری بوجھ سے بنایا, جب ایک کھلا جھگڑا جو ہے یا آیت کریمہ دراصل اتری ہوئی ہے وبی ابن ابی خفت کے حق میں, یہ بڑا جھگڑالو آدمی تھا اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یہ منکر تھا کہ مرنے کے بعد پھر کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. چنانچہ ایک مرتبہ وہ ایک بہت ہی سڑی اور گلی ہوئی ایک ہڈی لے کر کے آیا, اسی کا ذکر سورہ یاسین شریف میں بھی ہے, وہاں بھی فیضان و خزے مبین آیا ہوا ہے. تو لے کر کے آیا اور حضور سے مجھے اس سڑی ہوئی ہڈی کو یوں پریت پریت کر کے گلیوں سے گرا رہا تھا اور کہہ رہا کہ یہ محمد, کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی اس پر بھی اس کو بھی اللہ زندہ فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کو بھی زندہ فرمائے گا, اس کو بھی زندہ فرمائے گا, ہے نا. یہ آیت کریمہ کے اترنے کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس نے آدمی کو ایک نکھری بوند سے بنایا, ایک قطرہ پانی سے. اب یہ انسان کوئی بھی, یہ وہ ابن خلد تو ہی, اگر اپنی حقیقت پر تو غور کر لینا تو جو اللہ جل شانہ کے بارے میں جو میرے محبوب سے جھگڑا کرتا ہے تیرا سر ندامت و شرمندگی سے خود جھک جائے گا. بوند ایک قطرہ پانی جس کی کوئی حیثیت نہیں, پانی پانی ختم. لیکن تم نے غور نہیں کیا کہ اس رب کریم کی قدرت نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے کہ اسی ایک قطرے کو انسانی وجود بنا دیتا ہے, پھر اس کے احسان کو بھلا کر کے اب اسی کے تعلق سے جھگڑے کر رہا ہے. قیامت نہیں آئے گی, اللہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی دنیا, اتنا بڑا نظام کائنات کیا ایک خدا چلا سکتا ہے؟ کاش تو سوچے ہوتا, کاش تو اس کو سوچے ہوتا, ہے نا. والانعام خلقها, اب یہاں سے مسلسل انعامات کا ذکر چل رہا ہے. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون, ترجمہ پورا پڑھتے جائیے. اور چوتھائے پیدا کیے, ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں یعنی فائدے کی چیزیں ہیں, اور ان میں سکھاتے ہو جانوروں میں سے بعض جانوروں کو. ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون, اور تمہارا ان میں تجمل ہے, یعنی تمہاری ان سے خوبصورتیاں ہیں, حسن ہے, جمال ہے. جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو, اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ اس تک نہ پہنچتے مگر ادمرے ہو کر, بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. غور کریں کہ پہلے آسمان اور زمین کے مشاہدات کے ذریعہ اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلیل لائی گئی, پھر اپنی پیدائش اور اپنی خلقت اور اپنے وجود سے اللہ کی وحدانیت پر دلیل لائی گئی, پھر اس کے بعد جانوروں کے وجود اور ان کی خلقت سے اللہ کی ذات اور وحدانیت پر دلیل لائی جا رہی ہے. یہ بتاؤ کہ چوپائے جو, یہ چوپایوں کا خصوصی ذکر کیوں کیا گیا, یہاں پر وجہ کیا ہے؟ حالانکہ کائنات بہت ساری چیزیں ہیں, وجہ یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ میں قرآن گفتگو کر رہا ہے نا, اس ماحول میں چوپایوں کی بڑی قدر تھی. اونٹ, گھوڑے, خچر, میڈھے, بکریاں, یہ تصور ان کے یہاں بڑا عظیم تصور تھا. چنانچہ آپ اگر تاریخی حیثیت سے جائزہ لیں تو عرب میں اونٹ سے اونٹ سب سے قیمتی سرمایہ ان کا تھا, سب سے بڑا سرمایہ تھا, یہاں تک کہ سونا اور چاندی کی بھی حیثیت وہ نہیں ہوتی تھی, جو اونٹ کی ہوتی تھی, اور اونٹوں میں سرخ اونٹ ان کے یہاں بڑا قیمتی ہوتا تھا. چنانچہ جب کوئی کسی سے بات باتیں لگاتا تھا نا تو کیا کہتا تھا, میں تم کو اتنے سرخ اونٹ دوں گا, یہ بات ہوتی تھی. اسی لیے خصوصاً چوپانوں کا ذکر کیا گیا. دوسرا فائدہ یہ کہ چونکہ ان کے پاس سواری کے اور کوئی وسائل نہیں ہوتے تھے, کوئی وسائل نہیں تھے, وہ پہاڑوں اور ریگزاروں میں, ریتیلے میدانوں میں اپنے اونٹوں کو استعمال کرتے تھے اور ان سے دور دور کا سفر کیا کرتے تھے. اسلام کے آنے سے پہلے گھوڑے پائے تو جاتے تھے بس, یعنی جزیر عرب میں, لیکن گھوڑوں کی حیثیت وہ نہیں ہوتی تھی جو اونٹوں کی تھی. اسلام نے گھوڑوں کی فخر بڑھائی اس لیے کہ ان کو مجاہدین کے لیے آلات جنگ بیان فرمایا, حضرت حدیث پاک کے سلسلے میں، چنانچہ کھیلوں میں صرف دو کھیل وہ پسند فرما دے تو صرف دو کھیل جائز، بقیہ سارے کھیل حرام ہیں۔ اس کو سنے کان کھول کر کہ صرف دو کھیل۔ اسی تلاش کیا ہے، نمبر ایک تلوار زنی اور نیزہ زنی، تلوار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تلوار کی مشق۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسجد نبوی شریف کے صحن میں حبشیوں کی تلوار کی مشق دیکھتے تھے، اور سجدہ عائشہ ان کے پیچھے کھڑی ہو کر کے ام المومنین اس مشق کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک کھیل یہ جائز ہے اور دوسرا کھیل گھڑ سواری بس، لیکن یہ گھڑ سواری جو ریس کے لیے ہوتی یہ نہیں، جو یہاں پہ آج کل وہ کیا اس کو جوئے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں۔ گھڑ سواری صرف اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعہ گھوڑے پر سوار ہونے کی مشق ہو، اور جب جنگ میں آدمی جائے مسلمان جائے تو اس مشق سے اپنا فائدہ حاصل کر سکے۔ ہاں ہے، لیکن یہ کہ اس کو کھیل کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے، اس کو ایکسرسائز کے لیے، کھیل کے لیے نہیں۔ جو کھیل کلب استعمال کیا انہوں نے صرف دو ہے، ایز اے فزیکل وہ مطلب کہ صلاحیت کے لیے پانی کی تیرے کو تیرنے کے ڈر فرمایا گیا ہے، جس کی لنگی پہن کر کے تیری ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ چوپایوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں جو چوپایوں کی خصوصیات، دیکھیں کس طرح سے اس ماحول کو قرآن جو ہے پیش کر رہا ہے، فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے گرم لباس ہے۔ گرم لباس کیونکہ اونٹ کے بالوں کا بھی کمبل بناتے تھے اور میدے کے بالوں کا بھی کمبل بناتے تھے، اور وہی ان کی چھول داریاں ان کا بستر ہوتا تھا، ان کی چادر ہوتی۔ حدیث میں آپ دیکھیں، اللہ اکبر، حدیث میں آپ سے سن لیجیے، ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک روز اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نازک اور نرم بستر بچھا دیا گیا، حضور کو اس پر نیند آ گئی۔ اللہ کے رسول جب اٹھے تو کربن حضرت حفصہ نے کوئی بروڑ فرمایا کہ نے کیا بچھا دیا تھا؟ حضرت اللہ میں نے سوچا کہ مزدور کمبل پر سوتے ہیں تو بدن پاک میں اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، میں نے سوچا کہ اس کو بچھا دوں۔ حضرت نے فرمایا کمبل اٹھاؤ، ہٹاؤ فوراً، میرا کمبل کہاں گیا، لاؤ بچھاؤ اس کو۔ فرمایا کہ اس کے اوپر سونے سے اس نے مجھ کو غفلت میں تاری کرنا چاہا تھا۔ اللہ اکبر، تو ان کی زندگی میں وہی لباس بھی تھا، وہی بسترا بھی تھا، وہی ان کی چادر حیات بھی تھی، سب کچھ تھا، ہے نا؟ قرآن نے ایک ایسے احسان کا ذکر کیا ہے جو ان کو کچو کے لگا سکتا ہے، بتلاؤ یہ جو بالوں کی چادر ہے، بالوں کے بستر، بالوں کے لباس ان پہنتے ہو، کس نے پیدا کیا، یہ کہاں سے لاتے ہو؟ منا ہے وہ بھی ہٹا کر لوں، اور پھر انہیں جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس میں تمہارے لیے حسن اور خوبصورتی ہے جانوروں میں۔ کب؟ کہہ رہے کہ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم انہیں واپس لاتے ہو اور جب تم انہیں چراگاہ میں چھوڑنے کے لیے پہنچتے ہو۔ یہاں پہ ایک سوال ذہن کے اندر کھٹکتا ہے کہ جانور کے آنے اور لے جانے، لانے اور لے جانے میں کیا خوبصورتی ہے بھائی؟ اور آپ نے اس کو جمال سے تعبیر دیا کیا خوبصورتی ہے؟ بس جب تک تاریخی حیثیت سے اس ماحول کا جائزہ لیں گے، اس آیت کریمہ کے سمجھنے میں دقت ہوگی۔ آپ فرض کیجئے کہ کسی ایسی آبادی میں آپ پہنچے جو گٹریوں کی آبادی، گٹریاں جانتے ہیں جو پیڑ وغیرہ چلاتے ہیں، ہے نا؟ چنانچہ جب صبح کو وہ اپنی بکریوں کے ریور کو نکالتا ہے، جانتے ہیں، اس کے مقابل میں جب اگل بغل کے گرریوں کی مکریوں کے ریمر کم ہوتے ہیں تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، میرے حلال مکریاں ہیں، ہے نا؟ اور پھر جب وہ ادھر سے وہ بکریاں چر کر کے اپنے پیٹ بھر بھر کر کے آتی ہیں تو پھر ان بکریوں کو بڑی ہی، یعنی بڑے فخر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ایسے ہی تازہ تازہ پکڑیاں ہیں. ایک میں نے مثال دی, جزیرت العرب کا ماحول سیم یہی تھا. یعنی اندازہ لگائیے, خشک زبور کے کانٹے کھا کر کے اونٹیں زندہ رہتی تھیں, سوکھی سوکھی پہاڑیوں میں بکریاں چرا کرتی تھیں, اور ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی یہاں ریوڑ کے ریوڑ عطا فرمائے تھے. تو صبح کو جب ریوڑ جاتے تھے تو ان کا حسن تھا وہ, اور شام کو جب ریوڑ واپس آتے تھے تو ان کی دولت واپس آتی تھی. اور دولت سے بڑی بڑا حسن کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ آدمی چہرے گھوڑے سے اگر حسین نہ ہو لیکن اگر دولت سب سے بڑا حسن وہی اس کا ہے. تو قرآن نے اسی لیے اس کو تجمل کے لفظ سے استعمال فرمایا, یہ جمال کا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں اس ایک شہر کی طرف, ایسے شہر کی طرف اس تک نہ پہنچتے مگر تمہارے بو کر. جانوروں کا دوسرا فائدہ, تیسرا چوتھا فائدہ یہ کیا کہ تم کتنے بڑے بڑے بوجھ لادتے ہو, خود تم سوار ہو کے چلتے ہو. اگر یہ جانور اللہ نے پیدا فرمائے ہوتے تو تم اپنے جو تجارت کے سامان یمن سے لے جا کر کے شام کے ہو اور شام کو سے لا کر کے یمن کو پہنچاتے ہو, کون لے جا سکتا تھا؟ کبھی تم نے سوچا کہ یہ ساری سہولتیں کسے پیدا فرمائی اللہ جل شانہ؟ پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رہنے والا ہے, جو اس نے تمہارے لیے نفع کے فوائد بینیفٹس کے ذرائع پیدا فرمائے, اور اس انتہائی سنگلاخ زمین پر تم تجارتوں کا فروغ دے رہے ہو. سورہ الاحزاب پڑھے تجارت کا پتہ چلے گا کہ اس وقت مکہ مکرمہ کی تجارت کا یا مدینہ مکرمہ کی تجارت کا حال کیا تھا. یمن مشرق وسطی سے یمن میں آتے تھے سارے مال, چنانچہ عرب کے تاجرین وہاں سے مال کھاتے تھے اور اس کو لے جاتے تھے شام میں, اور شام میں یورپ کے مال آتے تھے, یورپ کے مال وہاں اٹھا کر کے مشرق یہاں یمن میں لے جاتے تھے. تو اس طرح سے یہ سمجھیے کہ مواصلات تھی ان کی کہ مشرق وسطی یورپ سے ملا ہوا تھا. خود سوچو وہ دو سفر سال میں کرتے تھے بس, ایک گرمی میں کرتے تھے ایک سردی میں. قرآن نے کہا ہے کہ لیلا قریش الى بهم رحلۃ الشتاء والصيف, اللہ جل شانہ نے قریش کے لیے محبتیں پیدا کر دی. الى رحلۃ الشتاء والصيف, شتاء جاڑے کو کہتے ہیں, صيف گرمی کو بولتے ہیں. تو ان کا دو ٹرپ ہوتا تھا, ایک ٹرپ یمن سے اس وقت چلتے تھے جس وقت کے شام کی سرزمین پر ہلکی ہلکی سردی پڑنی شروع ہو جاتی تھی, اور پھر وہاں سے چھ مہینہ گزارنے کے بعد یمن کی طرف لوٹتے تھے کہ اس وقت وہاں پہ ہلکی ہلکی گرمی پڑنی شروع ہو جاتی تھی. اب بتلاؤ کہ یہ جو تم تجارت اور بزنس پہ اتنا زیادہ منہمک ہو, تمہارے بوجھ کون ڈھوتا ہے بتاؤ؟ یہ سب احسانات ہیں. پھر وہاں پہ کامر بات تھی. اب اس کے بعد ان تجاروں پہلے انعام کہا گیا, انعام یہ جمع ہے چوپائے. اب ان خصوصی چوپاؤں کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. خیل گھوڑے, بغال جمع ہے بغل کے معنی خچر, حمیر جمع ہے حمار کی معنی گدھے, اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے, اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں. یہ سب سواریوں کے خصوصی جانور تھے جو اہل عرب استعمال کیا کرتے تھے. تو بتاؤ جسے پیدا کیے گئے. اور اس کے علاوہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور وہ پیدا کرے گا جس کو تم ابھی جانتے نہیں ہو. ابھی کتنے اور رات آشکارا ہوگی تمہیں کیا معلوم ہے, کتنے راز ابھی بنا ہے چھپے ہوئے ہیں کہ وقت کی گزرنے کے ساتھ ساتھ ناخن عقل ان گروہوں کو کھولے گا, اور پھر تم سمجھو گے کہ یہ کائنات کیا ہے, یہ زمین کیا ہے. ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. صرف ایک جملہ کے وجہ خلق مالا تعلمون صرف اسی کو اگر غور کرے آدمی تو آج کے سارے تحقیقاتی مواد کھل جائیں گے نگاہوں کے ساتھ, وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو. وعلی اللہ اچھا پھر کیا پیدا کرے گا سواریوں کے وہ طریقے کہ ابھی تک تو تم جانوروں کی سواریوں کے ذریعہ یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہو, لیکن وہ زمانہ آئے گا کہ یہ سواریاں ختم ہو جائیں گی, پھر اس کے بعد کچھ اور سواریوں کا انتظام ہوگا. چنانچہ آپ دیکھیں اہل عرب میں اس وقت کشتیاں تو پائی جاتی تھی چھوٹی چھوٹی, لیکن بحری بیڑا نہیں پایا جاتا تھا. سب سے پہلا بحری بیڑا کس نے بنوایا؟ حضرت امیر معاویہ نے بنوایا ہے سب سے پہلا بحری بیڑا. وہ بحری بیڑا وہی تھا کہ جس کے ذریعے مسلم دنیا پر حملہ کیا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد آگے بڑھے. بعد پانی کشتیاں چلتی تھی سمندروں میں, وہ لگا دیا ہے بڑی بڑی چادریں اور ہواؤں کے تبکش سے وہ کشتی گزر رہی ہے. پھر دنیا آگے بڑھی, دخانی کشتیاں آئی, ہاتھ سے ہے نا اس سیمر انجن سے چلنے لگے. پھر اس کے بعد اور زمانہ ترقی کیا, اب دیکھیں پیٹرول سب کچھ چل رہے ہیں, اور زمانہ ترقی کیا, ایسے ایسے ایندھن تلاش کیے گئے ہیں ہے نا. خالی اسی پر ہم غور کیا جائے اللہ الذین ایمان اسلام کی صداقت اور اس کی حقانیت روز روشن کی طرح سے ظاہر ہو جا رہی ہے. وعلى الله فرض الصبيل ومنها جائر ولو شاء الاهداف مجمعين, اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے اور چاہتا تو تم سب کو راہ پر لاتا. اس آیت کریمہ کا مقصود کیا ہے کہ بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے, یعنی اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے پہلے حدیث پاک کو لائیے گا. ہوں گے یہ حضور نے زمین پر تین لائنیں کھینچی اور اس کے بعد فرمایا یہ لائن بھی شیطان کی ہے, یہ لائن بھی شیطان کی ہے. دائیں والی شیطان کو بتایا کہ یہ بھی شیطان کا راستہ ہے اور یہ بھی شیطان کا راستہ ہے, اور بیچ والی لائن پر فرمایا یہ میرا راستہ ہے جو اللہ کے اللہ تک پہنچاتا ہے, اعلیٰ سرادی کو سمجھنا یہ میرا سیدھا سادہ راستہ ہے. گویا کہ آدمی کا مقولہ بھی کی خیر امور اوسط ہوا, سب سے اچھا کام وہ ہوتا ہے جو میڈیم ہوتا ہے, نہ بہت اپر نہ بہت لوور. اغل بغل کے جتنے راستے وہ سب کے سب شیطان بیٹھے ہوئے ان پر تم اونچک رہے ہیں, اور صرف یہ راستہ جو بیچ کا یہ جا رہا ہے یہ اللہ تک پہنچانے والا ہے. وہ قرآن نے کیا کہا تو بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے, اور وہ کون سا راستہ ہے جس پر انبیاء و مرسلین آئے اور گزر گئے, اور وہی راہ ٹیڑھی ہے. تو ٹیڑھی کون راہ ہے؟ وہ جو اغل بغل والی ہے. آج دوپہر میں جمعے کے وقت میں امام آباد راج صاحب میرے پاس آئے, کہہ دو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. تو پہلے تو انہوں نے مجھ سے زوال معلوم کرنے کے طریقے پوچھے, میں نے بتلایا انہوں نے ان کی گفتگو مجھے بڑی اچھی لگی شروع میں, کہ مطلب یہ تو بڑے ہی پرہیزگار شخص ہیں, کہ میں تو اسے زوال کا ٹائم پوچھنا ہوگی تاکہ میں ان وقتوں میں کم سے کم درود شریف دوبارہ پڑھ لیا کروں. میں تو بس صرف اور صرف حضور کو جانتا ہوں, کسی کو نہیں جانتا. بہت اچھی بات ہے, یہ سامان اس کا آپ سنبھال کے رکھیے گا. پھر دو قدم آگے بڑھے کہ میں کسی کو برا برا نہیں کہتا. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مسجدوں میں قادیانیوں والوں کو منع کرتے ہیں, کیا ہے کیا طریقہ ہے یہ؟ میں نے کہا کہ یہ زیادہ ہی آگے نکل گئے, ابھی ابھی تب بھی کچھ بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ اور دیگر باطل فرقوں کے تعلق سے آدمی کچھ نرم گوشے رکھتا تھا, لیکن خالیانیت کے تعلق سے سارے فرقے متحد ہو چکے ہیں, اس کو بھی یہ جو ہے اپنی جماعت میں شامل کرنا چاہتا ہے. یہ ہے اللہ کا سینہ راستہ, وہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو چلایا, صحابہ چلے, تابعین, اہل مجتہدین اسلاف کے بعد چلے, بس راستہ سیدھا ہے. اس زمانے میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ کنفیوز اس قدر ہیں, اور کہتے بھی ہیں کہ صاحب بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے. ہر شخص اپنی دلیل دیتا ہے اور بات حق ہے بھی, اس لیے کہ اگر باطل اپنے ہاتھ میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ اور لے کر کے آتا تو اس کا سمجھنا بہت آسان تھا. لیکن بڑا عربیاتی دور ہے یہ کہ باطل بھی اپنے ہاتھ میں وہی کتاب لے کر کے آ رہا ہے جو حق اپنے ہاتھ میں نہیں ہوئی. قرآن اس کے ہاتھ میں, قرآن اس کے ہاتھ میں, حدیث اس کے ہاتھ میں, حدیث اس کے ہاتھ میں, عربیات دور ہے. وہ بھی اسی طرح قرآن سے دلیل لا رہا ہے اور یہ بھی قرآن سے دلیل لا رہا ہے. وہ قرآن سے دلیل لا رہا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ, اور یہ دلیل لا رہا ہے حضور کی معافت میں. میں نے کسی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا مناظرے کی مداد, حضور کے علم غیب کے تعلق سے, کہ حضور پر اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا, اس تعلق سے مناظرہ ہونے والا تھا. تو یعنی سنیوں کا گروہ جس نے یہ کہا کہ حضور پر اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے, اس کے عالم نے رات بھر قرآن و حدیث تلاش کیا کہ کس کس آیت سے حضور کے غیب کا علم کا ثبوت ہوتا ہے, اور جو حضور جو سنی عالم کے مخالف گروپ والا تھا وہ رات بھر حدیث اور قرآن تلاش کرتا رہا کہ کس کس آیت سے حضور کا علم ثابت نہیں ہو سکتا ہے. دونوں رات بھر سر کھپاتے رہے اور اس کے بعد مناظرے میں آئے. مناظرہ منچ پر بیٹھے دونوں مناظر, تو اس میں بڑا سنجیدہ شخص تھا, اس نے بڑی پہلی بات ہے. اس نے کہا صاحب وہ مناظرہ بعد میں, پہلے میں ایک بات کہتا ہوں, ذرا اس کو آپ سنو. ان کے یہاں بھی دیکھیے قرآن اور حدیث رکھا ہوا ہے سنی صاحب جو ہے ان کے یہاں, اور ان کے یہاں بھی قرآن حدیث رکھا ہے جو غیر سنی صاحب ہے, لوگوں کے یہاں قرآن حدیث, اور رات بھر دونوں نے بڑی محنت کی ہے. یہ مولانا صاحب جو ہے سنی مولانا صاحب, یہ رات بھر قرآن اور حدیث تلاش کرتے رہے کہ کس کس آیت سے حضور کا علم ثابت ہوتا ہے. میرا پیغمبر بہت ہی نالجبل پرسن تھا, بہت عظیم شخصیت کا مالک تھا, اللہ نے اسے وہ سارے علوم عطا فرمائے تھے جس کی ضرورت مخلوق کو تھی, رات بھر قرآن حدیث تلاش کرتے رہے. اور یہ جو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کتاب لے کر کے, یہ ساری کتابیں گلی ہوئی ہیں, یہ بھی رات بھر اپنی محنت کرتے رہے اور یہ سارے قرآن میں اعتراض کرتے رہے کہ کس کس آیت سے حضور کا علم ثابت نہ ہو سکے, کس کس حدیث سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضور کو کچھ بھی علم نہیں تھا. اب بتاؤ مناظرہ کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ بات بڑی لگنے والی تھی. ایسے موقع پر دیوبندی یا وہاں بھی ملازم بڑی جلدی بھاگ جاتا ہے, جاتا ہم کے نیچے چھپ جاتا ہے تاکہ ڈنڈے نہ پڑ سکے اس کے اوپر. لگا وہاں سے فیصلہ ہو گیا. یہ کمال کی بات ہے صاحب, قرآن و حدیث سے میرے آتا کی یعنی علم کے بارے میں اس کے عقیدت دلیل سوچی جائے. قرآن تو سارا حضور کا علم بتانے کے لیے آیا ہوا ہے, لگایا کسی مناظرے کے مناظرہ پتہ ہو گیا. ہوتا ہے لوگ اپنے ہاتھ میں قرآن حدیث لے کر کے آ رہے ہیں. اب اس دور میں ظاہر سی بات ہے ہر شخص کو کوئی آدمی سیٹسفائیڈ یا مطمئن کر نہیں سکتا ہے, اس کو اس کے حال پر چھوڑا جائے. علماء کی ذمہ داری جو خالی بیان کریں, اور عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. پرسنل کسی مطلب کوئی اٹیک ہے نہ کچھ, ایک کامن بات ہے, کامن سب انہیں جم کے نہیں جا رہی ہے. اللہ سے سب کے بتا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, نہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل تم سے بات کرے خطاب کرے تو تم کیا کہو؟ سلام, سلامتی, بس تم گزر جاؤ. اس کے بعد ہی آیت کریمہ تھی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب بےہودہ عمل بازوں کے سامنے سے گزرو تو چشم پوشی کرتے, ہاں حمایت کرتے گزر جاؤ, ہاتھ بٹا کے گزر جاؤ, بس سوچ لو. اب علماء کی ذمہ داری اس زمانے میں بہت بڑھ گئی ہے, لیکن کیا کہا جائے, بس اللہ تعالیٰ اس امانت کے ساتھ رکھے گی, اس امانت کو اس نے اپنے بزرگوں کو عطا فرمایا, اپنے محبوبوں کو عطا فرمایا. بس یہی, نہ کسی سے لڑائی نہ کسی سے جھگڑا, کچھ نہیں, کون کیا کر رہا ہے, ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار. بہار اللہ خاص سبھی مبین, جو بیچ کا کچھ راستہ ہے اور کچھ راستے ٹیڑھے میڑے سے ہیں تو سیدھا راستہ اللہ کے لیے. اور ان شاء اللہ اللہ فرمائیں اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے, سب کے سب ہدایات پہ ہدایت یاب ہو جائے. لیکن نہیں, اب یہاں سے اسلوب کا ملاحظہ فرمائے, تیز سے ترجمہ کرتا جاؤں گا, سنتے چلیں. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا, وہ سے تمہارا پینا ہے اور اسے درخت ہے جسے کراتے ہو. ایک ذکر, اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل, بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے. پڑھتے جائیں گے انا آیت نمبر 11 میں, انا پیزا جی کا اور اس نے تمہارے لیے مسخر کی رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے, اس کے حکم کے بادے ہیں, بے شک اس آیت میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. آیت نمبر 12 میں انہیں بیداری کل آیا تھا قوم یاتے رون, اور آگے چلیں. اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا گیا پیدا کیا رنگ برنگ, بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کی. آیت نمبر 13 انہیں بیداری کل آیا تھا قوم یا تک کرون. ان تین چار آیتوں کو ذرا سوچیں, قرآن نے ایک جگہ کیا کہا ہے یا تفکرون, ایک جگہ کہا یاد کرون, ایک جگہ یا تکرون, یعنی سوچنے کی جتنی صلاحیتیں ہیں ان تینوں صلاحیتوں کو قرآن نے سمیٹ دیا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ذکر فکر اور عقل, ان تینوں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ مشاہدات کائنات کرو اور اس پر دلیل اللہ کو جو پڑھنا ہو. آدی کا شعر بڑا شاندار ہے, سر کی طرف پانے سب سب نہ کرے ہوشیار, ہر ورق دفتریش مارے ہتھی کردگار. کہتا ہے کہ بر کے درخت پانے سب ہرے ہرے درختوں کے پتے جو پتا یہ پتا, سب نظر ہوشیار عقل مند آدمی کی نگاہ میں. ہر ورق دفتریش ایک ایک پتا ایک ایک دفتر ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی شناخت. اگر آدمی کے پاس عقل ہے تو سمجھنے کی ہے نا. جوش ملی آبادی نے ایک شعر لکھا ہے, علماء بڑے پڑھا ہوئے پڑھا ہونا بھی چاہیے. کہتا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے, ہم ایسے یعنی اپنے آپ کو اہل نظر مان رہا ہے وہ بڑا کمر, ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کا دیجیے. بات تو اس نے لگتی بھی کہی, کیا کہا جائے, ہمارے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. ایک پہلو کو اس نے اچھا ثابت کیا ہے اور دوسرے پہلو میں گڑبڑی کر رہی ہے. یقین صبح کا نکلنا بھی اللہ کی پہچان کی شناخت پر دلیل ہے. چنانچہ مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی جو کسی ایسی جگہ پر رہتا ہو جہاں کسی پیغمبر کی کوئی آواز نہیں پہنچی, آج تک کسی پیغمبر کے تعلق سے اس کو کچھ پتا نہیں ہے, لیکن وہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا دیکھ رہا ہے, سورج کا ہونا دیکھ رہا ہے, شام کی شفق دیکھ رہا ہے, ستارے اور چاند سورج دیکھ رہا ہے, اس نکلنے اور ڈوبنے پر اپنی عقل کے ذریعے اس بات کو یقین کریں وہ کہ کوئی ایسی ذات ہے جو یہ سب کر رہی ہے, اس پر کتنا ایمان لانا ضروری ہے. چاہے اس کو لفظ اللہ سے جانے سے نہ جانے, لفظ خدا سے جانے کے مگر اس پر جاننا ضروری ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو سورج کو نکالتی ہے پھر ڈبو دیتی ہے, صبح کی شفق بکھرتی ہے, صبح کی سفیدی بکھرتی ہے, شام کی شفق بکھرتی ہے, اور اس کے بعد کائنات میں یہ دو دھوپ لگی ہوئی ہے چاند اور سورج کی رات اور دن کی. اس سے ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ کی وحدت اللہ کی ذات پر ایمان لائے. اس پہلو کو اس نے اچھا بیان کیا ہے, لیکن یہ کہہ کر کے کہ اگر رسول نہ آتے یہ بڑا غلط پہلو سے بلانتی تھی مصرے کو لے کر کے علماء نے اس پر تکمیلی فتوا دیا. اور بات ہے بھی کہ رسول کی تعلیم ہی درد خدا کی شناخت کا ذریعہ ہو. تو اب یہ کفار مکہ, یہ ساری وہ چیزیں قرآن نے جو بیان فرمائی ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو جس پر کفار, جس پر مشرکین مکہ کفار مکہ یعنی موقوف تھی, ان کی زندگی ڈپینڈ کرتی تھی. ساری چیزیں وہی ہیں, کھیتی اگانا, زیتون اور کھجور اور انگور, یہ سب وہی کے میلے ہیں نا, اور قسم قسم کے پھل. اور سبحان اللہ کہ رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہوئے ہیں کہ ایک مقررہ نظام پر چل رہے ہیں, نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے. اور زمین پیدا کیا, زمین میں پیدا کیا رنگ برنگ. یہ کائنات ذرا دیکھیں, ہوائی جہاز سفر کیجیے, دیکھیے کتنا خوبصورت زمین لگتی ہے نا. یہ زمین پر چلیے تو زمین کی خوبصورتی مسلم ہے ہی, زیرو فلم اسی لیے خوراک کہہ رہا ہے زمین میں طے کرو. لیکن جب ہوائی جہاز سے چلیے تو پھر اس کا رجحان قدرت دیکھیے, یہ کیا ہے, خود زمین کی رنگت اور دوسرا خالی زمین کی رنگت. یہی زمین کہیں بھوری, یہی زمین کہیں کالی, یہی زمین کہیں سرخ, یہی زمین کہیں بلیو ہے. لیکن یہاں پہ اب اندازہ لگائیں, کسی زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گوناگون رنگ سے بھرا ہے. موسم بہار میں جس وقت پھول کھل رہے ہوں, آپ یہاں سے آپ اٹھہرا چلے جائیے گاڑی کی ڈرائیو کرتے ہوئے, آگے سڑک کے اگل بغل دیکھیں اللہ کی قدرت کیا آ جائے گی. اس قدر خوبصورت لگتا ہے پھولوں کا کھلنا, اس کا کوئی حدی نہیں. یہ کون کر رہا ہے یار؟ جتنے چیزوں سے آدمی کا احساس جاگ سکتا ہے قرآن نے ہر ایک کو پیش کر دیا ہے, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھا لے مچھلیاں, اور اس میں سے گہنا ہیلیا کہتے ہیں زیور کو, جویلری گہنا سیدھی آیت سے ترجمہ کیا غلط, یہ بریلی کی خاص زبان ہے, وہ بھی استعمال ہوتی ہے. گہنا نکالتے ہو جسے پہنتے ہو, اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں, اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مان. اور اندازہ لگائے کہ پوری عرب کی سماجی زندگی اس آیت سے اٹھی ہوئی ہے. اسی ایک آیت کے اندر نمبر ایک ان کی صورتحال یہ تھی کہ چونکہ ان کے ہاں کھانے کا کوئی خصوصی انتظام نہیں تھا نا, تو یہ چلتے تھے جب دریاؤں میں, تو نمبر ایک ان کو تلاش قرآن نے دیکھی راستے کی تلاش کا, قرآن راستے کی تلاش کا جو انداز دار فرمایا ہے ستارے. آج تو خیر ٹھیک ہے, اس کو میں ترقی یافتہ ہو گیا زمانہ کہ کشتیوں میں ساتھانی کشتی, دخانی کشتی, کوئی کشتی, اس میں ایسے آلات لگے ہوئے کہ خود بتا دیتے کہ صاحب کشتی تمہاری شمال میں جا رہی کی پردیش میں جا رہی, نارتھ میں ہے کہ ایسٹ میں کہ ساؤتھ میں کہ ویسٹ میں, کہاں جا رہی پتا چل جاتا ہے تم کو کہاں جانا ہے. اور اب تو کمپیوٹرائز زندگی نے تو اس قدر آسانی پیدا کر دی ہے کہ پروگرام کر دیے اپنے کمپیوٹر میں اور گاڑی کو اسٹارٹ کر دیے, آپ کی گاڑی چلتی رہے گی, کمپیوٹر بتاتا رہے گا کہ تم یہاں پہنچ گئے, یہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے. لیکن اس زمانے کی بات ہے, اس زمانے کے اندر
آج کل بھی دہلی کرتے ہیں
کیونکہ ہاں میں آپ کی بات سب کی سب مانوں گا, اس لیے کہ جو بھی دریا خراب کر چکے ہیں. ہاں تو کھودا کیا تھا کہ وہ چاہے ریک داروں میں گزرتے تھے ادھر یا چاہے سمندر میں گزرتے تھے, تو ستاروں کی شناخت کی اتنی زبردست ان کی معلومات تھی, اتنا اچھا ان کو علم تھا کہ یہ ستاروں پر نگاہ ڈالی اور ان کو پتا چل گیا کہ ہم کو جانا کس طرح ہے, کشتی کس طرح جا رہی ہے. یہ بتاؤ کہ یہ ستارے کس نے پیدا کیے, اور پھر یہ وزنی کشتی جو پانی کی سطحوں کو چیرتی جا رہی ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ پانی کی صلاحیت کیا ہے, ایسا جال مارتا کہ اس کے اوپر اگر یعنی ون آؤنس کا بھی کوئی چیز رکھے یا اس سے بھی کم کی کوئی چیز رکھے تو ڈوب جائے گی. اتنی بڑی کشتی پانی کی سطح پر چیرتی چلی جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے سوچا ہے تم نے کم کیا؟ اللہ اکبر. اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے, اور ندیاں اور رستے کی تم راہ پاؤ, زمین پر لنگر پہاڑ. زمین پر لنگر کیا ہے؟ پہاڑ. اللہ نے پہاڑ کو پیدا فرمایا, شہزادی فرماتے ہیں کہ یعنی شہزادی کے اشعار کی ترجمانی آپ جدید سائنس کی روشنی میں کریں, فرماتے ہیں کہ زمین اتبے لرز آمد ستو فرو کوفت پر دامنش میں خفکو. کہتے ہیں کہ زمین اتبے لرز, وہ جو اخرات بخارات تھے زمین کے اندر اس سے کانپ رہی تھی, ستو کانپ رہی تھی. اللہ نے کیا کیا؟ فرو کوف پر دامنش میں خفکو, تو اس کے دامن پر پہاڑ کی کیل کاٹ دی. شہزادی کا شیر ہے یہ, اندازہ لگائیں کہ ان کی نگاہ کتنی دور دیکھ رہی تھی. اور آج کی جدید سائنس کی تحقیق کی روشنی میں تو سبھی جانتے ہیں کہ زلزلوں کے آنے کے سبب کیا ہے اور یہ زمین کس طرح سے تھی اور کیسے کیسے اس پر ٹھوس پن پیدا ہوا اور پھر اس کے چھلکے کیسے بنے, پھر اس کے اندر کا حجم کیسے بنا, کئی ہزار میل کا فاصلہ ہے زمین کا. اللہ اکبر. علامات وبالنجم هم يهتدون, اور علامتیں اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں. اتنی بات کرنے کے بعد قرآن میں گنتے جائیے گا کیا کیا نہیں قرآن نے گنایا ہے. آسمان و زمین کی پیدائش, انسان کی پیدائش, پھر جانوروں کی پیدائش اس سے مناتے, اور اس کے بعد پھر جو ہے جانوروں کے اقسام, اور اس کے بعد پھر جو ہے آسمان سے پانی کا اترنا, پھر اس سے زمین کی رویدگی اور اس کی گھاس وغیرہ کا نکلنا کہ جس سے تم خود کھاؤ اور اپنے جانوروں کو کھلاؤ, پھر چاند اور سورج اور ستاروں کی گردش, اور پھر وہ تمہارے لیے راستے کے لیے معاون ثابت ہوں, اور پھر زمین کی آرائش و زیبائش جس کا ڈیکوریشن کرنا, اور پھر تمہارے لیے سمندروں کے اندر جو ہے کھانے پینے کی چیزیں, اور سمندروں کے اندر تمہارے چلنے کے سارے راستے کہ کشتی تم لے کر کے چلا کرتے ہو, اور پھر اس کے علاوہ ستاروں کے ذریعہ تمہارے راستوں کی تحقیقات. یہ پورا ایک جغرافیائی نظام ہے جو عرب کا پایا جا رہا ہے. ان ساری باتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے آخر میں جملہ کہا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون, تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہو جائے گا جو نہ بنائے؟ کیا مطلب؟ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے, جو خالق ہے, کیا اس کے مثل وہ ہو سکتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تمہارے پت؟ افلا تذکرون, تو پھر تم سوچتے کہ رہ گئی بات جو یہ نعمتیں گنائی گئی, خالی اتنی ہی نعمتیں نہیں ہیں. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, یہ تو تمہاری زندگی سے متعلق چند نعمتوں کا اللہ نے چند نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور اللہ کی نعمتوں کا اگر تم احصا کرنا چاہو, اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. ان اللہ لغفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو جب اس کی نعمتیں بے انتہا ہیں, بے انتہا اس کی نعمتیں ہیں, تو اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ بتاؤ. اللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو, سب جانتا ہے. تم اپنے دلوں میں جو رکھے ہوئے ہو وہ بھی جانتا ہے, اور تم جو ظاہر کر رہے ہو یہ بھی جانتا ہے. آیت نمبر 20 اور 21, یہ آج کے درس کی آخری آیت ہے, اس پر پھر کمنٹ ہم آگے سنائیں گے آپ کو. والذین یدعون من دون اللہ ما لا یخلقون شجا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون اجانا یبعثون, اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو, ترجمہ لازم کا یدعون پوجتے ہو, وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں, مردے ہیں, زندہ نہیں, اور انہیں خبر نہیں لوگ کب اٹھائے جائیں. یعنی اتنی ساری گفتگو کے بعد نچوڑ ہے اس سبق کا, یہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت جن کو تم پوجتے ہو, یہ تو مخلوق پیدا کیے ہوئے ہیں, پیدا کیے ہوئے ہیں یہ بے جان اموات, بے جان ہے یہ, ان کے اندر کیا حیثیت ہے, کیا حرکت ہے؟ اکیل تو گر پڑے, جان ہم تو پڑے رہے, پھر بھی تم انہیں کی پوجا کرتے ہو, انہیں کی عبادت کرتے ہو. وہاں شعور اجانا یبعث, اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے. یہ بت ان کو بھی خبر نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے. اب یہ بتاؤ کہ ان کو اللہ کو چھوڑ کر کے تم انہیں کیوں پوچھتے ہو؟ نہیں, اس اللہ کو پوجو جس نے سب کچھ کیا ہے. بتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ بعد مولوی صاحب کی تشریح آپ کے سمجھ میں آ جائے ضروری ہے. ہوا تھا کیا اصل میں کہ جتنے بھی بت وہاں پائے جاتے تھے عرب کی سرزمین پر مطلب قدیم زمانے میں کسی شریف اچھے پرہیزگار آدمی کا نام ہے. اپنے زمانے میں وہ لوگ بڑے پرہیزگار ہوتے تھے. بعد کے لوگوں نے ان کی پرستش شروع کی اور اس کے بعد پھر وہ پرستش ایسی جڑ پکڑی کہ ان کی گٹھی میں پڑ گئی اور پھر انہیں کو ان لوگوں نے خدا سمجھنا شروع کر دیا. یہ بنیادی سبب تھا عرب کی سرزمین پر بت پرستی کا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی ہزار سال تک عرب کی سرزمین بت پرستی سے بالکل خالی تھی. ملت ابراہیمی کے ماننے والے تھے وہ سب سے پہلے جو بت عرب کی سرزمین پر پہنچا وہ ربن ہے. ابن شام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عرب کا ایک قافلہ گیا تھا وہ شام کی سرزمین پر تجارت کے لیے. تو وہاں پہ دیکھا کہ چوراہے پر ایک بہت بڑا بت نصب ہے اور لوگ اس کے پاس جا کر کے ہاتھ کھا کر کے منتیں مانگتے ہیں. تو ان لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے اپنی روزی اور اپنا اپنی بارش وغیرہ مارنے لوگوں کو مل جاتی ہے. اب یہ بگڑنے کا اسباب شیطان نے بڑھایا. انہوں نے کہا کہ یار بہت اچھی بات ہے, کیسا کریں گے آپ کی مطلب لیفٹ اس میں ٹرپ میں ہم آئیں گے تو ایک ہم کو بھی دے دینا بڑھوا کر کے. ٹھیک ہے تو دوبارہ 6 بجے کے بعد سفر ہوتا تھا ان کا. دوبارہ سفر میں جب یہ لوگ آئے تو ایک بت تیار تھا, اس کو یہ لوگ لے گئے تو پہلے مکہ مکرمہ کے چوراہے پر رکھا, اس کو کافی بھی نہیں لے گئے تھے چوراہے پر رکھا. وہاں پہ ایک جادو کا بت پرستی شروع ہوئی تو پھر پورا مکہ بت پرستی کے دامن میں چلا آیا اللہ ماشاء اللہ. تو پھر ان کا ذوق عبادت اس بات کو برداشت نہیں کر سکا کہ ہم جس کو ضرورت مند حاجت روا سمجھتے ہیں وہ روڈ پر رہے, اس کو کعبے کے اندر جا کے ڈال دیا. کعبے کے اندر بیچ کعبے میں بلڈنگ کے اندر کعبے وہاں رکھا اس کو. اور پھر اس کے بعد جو بتوں کی محتاط ہونی شروع ہوئی تو قدم قدم پر اینٹ اینٹ پر بت وہاں ہو گئے 360 تھے. یہ ہے ذرا سو تاریخی بینک پس منظر. اب اس تاریخی پس منظر کے بعد میں پورا حاشیہ پڑھ کر کے سنا رہا ہوں, اس کو آپ سنیں غور سے سنیے گا. ہاں ہاں کیا بات ہے صاحب, کیا بات میری مجرم, کیا بات بنائی ہے. پورا حاشیہ سنیں کان کھول کر کے. یہ ہے جو ہے اس آیت کا کی والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. پر فٹ نوٹ مولوی صاحب کا یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اصحاب قبور ہیں. بلکہ اصحاب قبور یعنی قبر والے حضرات ہیں. ابھی سنیے اور سنیے. اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں, ان پر اموات غیر احیائن یعنی یہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں کہ الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے. تو جب ان پر اطلاق نہیں ہوگا تو پھر باقی کیا بچے؟ اصحاب قبر بچے. اور لکڑی پتھر کی مورتیوں کے معاملہ میں بعد بادل موت کا کوئی سوال نہیں. اس لیے لکڑی پتھر جو ہے یہ پھر موت کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے. اس لیے مائشعور اجانا یباسون کے الفاظ انہیں بھی خارج بحث کر دیتے ہیں. اب لا محالا اس آیت میں الذین يدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء, اولیاء, شہداء, صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو خالی معتقدین, خالی مینس یعنی حد سے زیادہ نہیں, خالی کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانے والے, جن کو خالی معتقدین داتا, مشکل کشا, فریاد رس, غریب نواز, گنج بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں.
اتنا تو بھی آپ لوگوں نے. اب اس کے دوسرے پہلو کو ملاحظہ فرمائیے. اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوجت کے معبود نہیں پائے جاتے تھے تو ہم عرض کریں گے کہ جاہلیت عرب کی تاریخ سے اس کی ناراضیت کا ثبوت ہے کہ اس کو عرب کی تاریخ نہیں معلوم ہے. کیوں ہے؟ کون پڑھا لکھا نہیں جانتا ہے کہ عرب کے متعدد قبائل عربیہ، قلب، تغلب، فبا، کنانا، حر، کاف، کندہ وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے اور یہ دونوں مذاہب بری طرح انبیاء، اولیاء اور شہدا کی پرستش سے اللہ یعنی پوجا کرتے تھے، ورشپ کرتے تھے. پھر مشرکین عرب کے اکثر، مشرکین عرب کے اکثر نہیں تو بہت سے معبود وہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنا دیا تھا. اچھا، ایسا کہنے کے بعد اب اپنی بات کی مضبوطی کو کیسا حدیث کے ذریعہ کنوینس کروانا چاہتا ہے مطلب لازم فرمائیے. بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ مد، سوا، یغوث، یعوق، نب یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا بیٹھے. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اساف اور نائلہ دونوں انسان تھے. اسی طرح کی روایات لات اور منات اور غزہ کے بارے میں بھی موجود ہیں اور مشرکین کا یقینہ بھی روایات میں آیا ہے کہ لات اور غزہ اللہ کے ایسے پیارے تھے کہ اللہ میاں جاڑا لات کے ہاں اور گرمی غزہ کے ہاں بسر کرتے تھے. سبحانہ وتعالی ما یصفون. یہ حاشیہ تھا اس آیت کریمہ کا. اب میں کیا کمنٹ کروں اس پر، آپ خود ہی سوچ لیجیے. اب میں کیا کمنٹ کروں اس پر، اندازہ لگا لیجیے کیا کمنٹ کروں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کمال کی بات یہ ہے کہ من دون اللہ میں انہوں نے کس کو شامل کیا، کس کو شامل کیا من دون اللہ میں؟ کوئی بچا؟ ٹھیک ہے، چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر رہے ہیں. یہ موضوع صاحب جن خیالات کا آپ نے اظہار کیا، غور سنیں گے ذرا سا، اچھی بات آ رہی ہے. جن خیالات کا آپ نے اظہار کیا ہے کہ ان لوگوں نے ما سبق اچھے لوگوں کی معبود پھیلا کر کے پرستش کی، تو اس میں وہ انبیاء و مرسلین، صدیقین اور شہداء کیوں مجرم گردانے جائیں؟ وہ کیوں مجرم ہیں؟ فرض کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے حضرت حضرت کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو بیٹا کہنے والا مجرم ہے کہ یہ حضرات مجرم ہیں؟ حضرت عیسیٰ مجرم ہوئے، حضرت حضرت مجرم ہوئے، مجرم کون لوگ ہیں؟ جو مجرم ہیں ان کو تم کہو. اور سنیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کسی طرح سے آپ نے تمام انبیاء و مرسلین، تمام صدیقین و شہداء، سرکار خواجہ جن جن کا نام لیا ہے انہوں نے، سرکار خواجہ، سرکار دادا، حضرت نظام الدین اولیاء یا تمام اجزاء اولیاء کاملین جو اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، اگر کوئی کمحق بےہودا بے وقوف شخص ان حضرات کو بالذات اللہ یعنی بالذات نجات دہندہ، فریاد رس، خدا رس یا فریاد رس یا مددگار سمجھتا ہو، تو جو یہ عقیدہ رکھے اس کی برائی جان کیجیے آپ. ان قبروں میں لیٹنے والے، آرام فرمانے والے ولیوں کا کیا قصور ہے؟ مودودی صاحب میری بات سمجھا رہی ہے؟ سو جائیں، ان کا کیا قصور ہے؟ آپ کے قلب کی تلوار ان پر کیوں پڑتی ہے؟ کوئی جاہل لگا گیا ہے اور وہ کہتا ہے یہ دادا صاحب، یہ خواجہ صاحب، آپ ہی سب کچھ دینے والے ہو، آپ دے دو، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی جہالت ہے. لیکن بجائے اس کے کہ آپ مرض کی تشخیص کریں، مریضی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. ذرا یہ بات میں تجربہ سنی،
کیوں اگر دادا صاحب خواجہ صاحب کے فضائل بیان کریں گے تو لوگ آتے رہیں گے, لہذا انہی کو ختم کر دو.
بابا یہ ختم ہوتا ہے. اللہ اکبر, توبہ نعوذ باللہ. ہمارے سنی علماء
چیخ چیخ کر اس تعلق سے بیان کرتے ہیں, ہمیشہ بیان کرتے ہیں, کتابیں ان کی بھری پڑی ہوئی ہیں اس تعلق سے.
کسی بھی ولی کی بارگاہ میں جاؤ, سجدہ نہ کرو.
یہاں تک کہ علماء نے یہاں تک کہ چادر چبنے کے لیے منع فرمایا ہے. فاتحہ پڑھنے کا طریقہ میری یادیں خود بیان فرماتے ہیں ساری چیزیں,
لیکن پھر بھی کتے کی دم ٹیڑھی, ان کے تلواروں کا نشانہ جو ہے یہ اولیاء کامل کی بارگاہ, یہ صدیقین شہداء کی سننی ہے. طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی جو چیز غلط ہو تو چیز کو مٹا دیا جائے. بس یہ تھوڑی دیکھی بدن کے کسی حصے میں تھوڑا نکلا پک گیا تو اس پیر کے جڑ سے کاٹ لیا جائے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا پیر میں نکلا تھا رنگ نہ لائے, تو اس تھوڑے کا علاج کر یہ پورا پیر کاٹ دے گا. یہ ہے مودودی صاحب کی تفہیم القرآن. اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس صدی میں بڑی اچھی تفسیر, یہ بڑی اچھی تفسیر لکھی گئی. آپ نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ ایسی تقواب والی کتابوں سے بچائے, ہے نا.
سو اس پورے ماحولیات کے اندر جس بات کا خصوصیت ذکر کیا گیا ہے لاسٹ ورڈ, کہ مشرکین مکہ کو, مشرکین مکہ کو اس بات کی طرف راغب کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ تم لوگ اپنے وجود میں اور اپنے گرد و پیش پائے جانے والے ماحول کو دیکھو تو تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ تم کیا ہو, یہ بت کیا ہے اور عبادت کے لائق کون ہے.
اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلوات و سلام علیہ کے سیدی یا رسول اللہ کریم. قرآن مقدس کی تشریح ہو تفسیر میں اگر کچھ گنہگار سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما, جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. مالک مولا قرآن پاک کا روحانی اثر و فیض ہمارے دلوں پر جاری فرما. قرآن پاک کو دنیا میں بھی, قبر میں بھی, آخرت میں بھی, حشر میں بھی, ہر جگہ ہمارے لیے مونس و غفار اور ہمدرد و شاکر و مشفع رکھا دے. الہ العالمین اس کا روحانی اثر ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دلوں پر جاری رہے اور اس کی برکات کا گناہوں سے بچتے رہے, خاصا بالخیر ہو حضور کی شفاعت میں اثر آئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور آلہ سیدنا مولانا محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.